صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل قدس معزز حاضرین بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں گزشتہ دو تین جمعوں سے غیر حاضری کے بعد پھر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور آپ میں سے اکثر ساتھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ گزشتہ 15 ایام حرمین شریفین کے سفر پر اور وہ مقامات جنہیں قرآن نے شعائر اللہ کہا ان کا نظارہ کرنے بارگاہ خداوندی میں اور دربار رسالت میں حاضری دینے کا شرف حاصل کرنے میں گزرے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو بھی اسی حوالہ کے ساتھ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں میں جو خاص اپنا کرم اور انعام فرمایا ہوا ہے جس کی وجہ سے آج دنیا کا ہر مسلمان چاہے وہ خطہ عرض کے کسی بھی کونے اور گوشے میں آباد اور موجود ہے ہر دور میں اس کی خواہش اور اس کی دلی تڑپ آرزو اور تمنا یہ رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس مقام پر ضرور حاضری دے جس مقام کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنا پہلا گھر ہونے کا شرف عطا کیا ہے. بیت اللہ زمین کے اس حصے پر آج موجود ہے کہ جب خلاق عالم نے کائنات میں زمین و آسمان کا نظام پیدا کرنے کے لیے زمین کو بچھانا چاہا تو روایات کے مطابق پانی کے اوپر اٹھنے والے ایک بلبلے کو اللہ تعالی نے بنیاد بنا کر اس نقطے سے زمین کو پھیلانا شروع کیا اور زمین چار سو پھیلتی چلی گئی. وہ نقطہ وہ مرکز وہ محور جہاں سے زمین کو پھیلانے کا آغاز کیا تھا آج عین اسی جگہ پر بیت اللہ کا وجود قائم. اور اسی طرح آج سے 14 صدیاں قبل جب سائنس نہیں تھی جب زمین کی پیمائش نہیں ہوئی تھی جب مختلف نظریات تھے، زمین کا نقشہ اپنے اپنے انداز میں حیدانوں کے ذہنوں میں اور ان کے دماغوں میں جنم لے رہا تھا. عرب کی ان وادیوں میں جہاں کی اکثر قوم اور اکثر عوام امی تھی، ان پڑھ تھی، علم و دانش سے ان کا کوئی یارہ نہ تھا، سائنس اور فلسفے کی گتھیوں کو وہ نہیں سمجھتے تھے. اس دور میں 14 صدیاں قبل آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بیت اللہ جس جگہ پر واقع ہے، یہ جگہ پوری زمین کی ناف ہے. جس طرح ناف انسان کے وجود کا تقریباً درمیانہ حصہ ہوتا ہے، اور جس طرح ناف ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان کے ذریعے انسان نشو و نما پاتا ہے، پھیلتا پھولتا ہے اپنی والدہ کے پیٹ میں، اسی
اور آج جب 14 صدیاں گزر گئی، شاید بہت ترقی کر گئی، زمین کے ایک ایک انچ کی پیمائش ہو گئی، تمام تحقیقات
پیمائشوں کے بعد، ناپ تول کے وزن اور پیمانوں کے بعد، کمپیوٹر پر برتنے بولنے کے بعد، آج پوری دنیا مرتے حیرت میں ڈوبی ہوئی ہے کہ بیت اللہ جس جگہ پر اس کام ہے اور جس جگہ پر وجود رکھتا ہے، طرفوں سے زمین ناپ لو. وہ ہمیں کسی ہوتا ہے، اللہ کے پیش کردہ اصول پر ہمیں یقین نہیں ہوتا. ہم اخبار کی قدم پر، اخبار کی خبر پر تو فوراً اسے دوسرے سے بات کرتے ہوئے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن مسلمان کو اگر شک ہوتا ہے تو وہ قرآن و سنت کی دی ہوئی خبروں پر ہوتا ہے. یہ ہماری ذوق بے ایمانی کی اور ایمانی قوت کے کمزور ہونے کی دلیل ہے. تو بیت اللہ جس جگہ پر قائم ہے، اللہ تعالی نے بیت اللہ کے ساتھ ایک عجیب انداز میں اپنی عبادت کو منسلک کیا ہے. دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ عبادت کرنا چاہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر تسبیح پڑھیں، آپ چلتے پھرتے تسبیح کریں، آپ نماز پڑھنا چاہیں تو بیت اللہ کا رخ کریں. ہر آدمی کی نماز کا پڑھنے وقت رخ بیت اللہ کا متعین ہے. یعنی یہ قوم مسلمان کوئی وہ قوم نہیں ہے کہ جس کا کوئی متحدہ اور متفقہ مقام نہ ہو. بیت اللہ کا رخ متعین کر کے یہ بتلایا کہ تمہارا مرکز ایک ہے، تمہارا محور ایک ہے، اور تمہارا نقطہ اتحاد ایک ہے. مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، شمال کا ہو، جنوب کا ہو، آپ ذرا چشمے تصور میں آنکھیں بند کر کے دیکھیے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. دنیا کے کونے کونے میں کوئی اس وقت صفحے بنائے کھڑا ہوا ہے، کوئی گھنٹہ بعد صفحے بنائے گا. جیسے جیسے سورج مشرق سے مغرب کی طرف جا رہا ہے، لوگ جمعہ کے لیے اٹھ رہے ہیں، اور اس طرح پوری کائنات اٹھتی چلی جاتی ہے. سورج چلتا جاتا ہے، صفحے بنتی چلی جاتی ہیں، لوگوں کے رخ بنتے چلے جاتے ہیں، جماعتیں ہوتی چلی جاتی ہیں، نیتیں باندھتی چلی جاتی ہیں. جب چلتا ہے تو لوگوں کے رخ مغرب کی طرف ہوتے ہیں، جب غروب ہوتا ہے تو مغرب والوں کے رخ مشرق کی طرف ہوتے ہیں، شمال والوں کے جنوب کی طرف، جنوب والوں کے شمال کی طرف. گویا کہ سورج تو مشرق سے مغرب کی طرف گیا ہے، مگر پوری دنیا میں بسنے والے انسان نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا ہے. آپ دیکھیں گے تو پوری دنیا آپ کو دائرے کے اندر، پوری دنیا صفے باندھے ہوئی بیت اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے کھڑے ہوئے نظر آئے گی. اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے بیت اللہ کے اندر اپنی عبادت کا انداز بدل دیا کہ جب بیت اللہ میں آؤ، زمین کے ناف والے حصے پر یعنی زمین کے مرکز پر، زمین کے محور پر آؤ تو گھومو، زمین کے محور پر آؤ تو آج سارے کہتے ہیں جی زمین گھوم رہی ہے، زمین گھوم رہی ہے، زمین گردش کر رہی ہے، زمین چکر لگا رہی ہے، اور زمین چکر لگا رہی ہے تو زمین کے مرکز پر انسان بھی چکر لگا رہا ہے. جب تک انسانوں کا چکر زمین کے مرکز پر جاری رہے گا زمین کا چکر بھی جاری رہے گا، اور جس روز اس مرکز پر چکر لگانے والا کوئی نہ رہا تو زمین کا چکر بھی بند ہو جائے گا. فرمایا جب بیت اللہ کا طواف کرنے والے لوگ ختم ہو گئے تو قیامت برپا ہو جائے گی. زمین کی گردش متعلق ہے بیت اللہ کی گردش سے. جب تک بیت اللہ کا طواف جاری ہے بیت اللہ کا چکر، زمین کا چکر بھی جاری ہے. اور پھر اللہ تعالی نے ایک عجیب کشش اور مقناطیسی قوت رکھی ہے بیت اللہ میں. دیکھا نہیں، سنا ہے، سنا بھی بہت زیادہ نہیں، لیکن ہر آدمی کا دل اس طرح بیت اللہ کی طرف کھینچتا ہے جیسے کوئی ہاتھ ڈال کر اس کو کھینچ رہا ہو. غریب سے غریب آدمی ہے، وہ کہتے ہیں بے شک مہینوں مہینوں فاقے میں کٹ جائیں، بے شک میرے جانے کی وجہ سے گھر میں جو ہوتا ہے ہو جائے. آج تو صبح کو آدمی جائے تو شام کو پہنچ جاتا ہے. صبح کو آپ گھر سے رستے سفر باندھے 5 گھنٹے میں، آج کے حالات یہ تو اللہ کا شکر ہے. جیسے جیسے ہمارے ایمان کمزور ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ویسی ویسی سہولتیں بھی دے رہے ہیں. ویسے اگر آج بھی وہی دور ہوتا جیسے آج نفسا نفسی کا عالم ہے، مادی دور ہے، پیسے سے محبت ہے، پیسے پیسے پر آدمی اپنا ایمان بیچنے پر تیار ہو جاتا ہے. آج کے دور میں اگر وہی ایک ایک سال کا رستے سفر باندھ کر وہی بادبانی کشتیوں میں اور پیدل کاروانوں کی صورت میں جنگلوں اور بیابانوں سے ہوتے ہوئے پہاڑوں سے چڑھتے ہوئے سفر کر کے بیت اللہ تک جانا پڑتا تو شاید ہم بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں. لیکن آج کتنی آسانی ہے، صبح آپ اپنے گھر میں کھانا کھائیں، شام کا کھانا آپ مکہ میں جا کر کھا لیں، اگلی رات کو کھانا آپ مدینہ منورہ میں جا کر کھا لیں، پھر جناب آپ عمرہ طواف کر کے تیسرے دن اپنے گھر میں واپس بھی چلے آئے. اللہ تعالیٰ نے کس قدر آسانیاں بنائی ہیں، چاہے وہ مشکل کا دور ہو چاہے آسانی کا دور ہو، لیکن دل کھینچتا ہے. دنیا کا کوئی ملک، کوئی خطہ اور کوئی گلشن، کوئی محل، کوئی بلڈنگ، کوئی مکان ایسا نہیں کہ جس کا ایک مرتبہ دورہ کرنے کے بعد، ایک مرتبہ سیر کرنے کے بعد، ایک مرتبہ زیارت کرنے کے بعد دوبارہ وہاں جانے کو جی چاہے. بس ایک مرتبہ دیکھ لیا، پھر لوگ کہتے ہیں دوبارہ میں نے تو دیکھ لیا. آپ نے دیکھنا تو دیکھا ہے، میں نے دیکھ لیا. بھئی فلاں چیز دیکھنے والی کہ نہیں، میں نے تو دیکھ لیا، آپ دیکھا. دوسری مرتبہ جائے گا تو تیسری مرتبہ کیا کرے گا؟ تیسری مرتبہ جائے گا، وہاں جانے کی ضرورت نہیں. وہاں تو یہ نقصا وہاں بڑا رش ہوتا ہے، بڑی بھیڑ ہوتی ہے، اور جناب اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں. تیسری مرتبہ اسے وہ چیز بے فائدہ نظر آتی ہے. مجھے یاد ہے جب ہم بچے تھے، چھوٹی عمر تھی ہماری، کوئی 7-8 سال کی ہوگی، ہم لاہور میں گئے تو وہاں ہمارے رشتے دار ہیں، ہم نے ان سے کہا کہ چڑیا گھر جانا ہے، تو وہ کہنے لگے وہ بھی دیکھنے کی جگہ ہے. ہم نے کہا کیا؟ کہنے لگے وہاں تو گندگی آتی ہے، وہاں تو بو آتی ہے. ہم نے کہا دیکھو یار، یہ لاہور میں رہتے ہیں، ان کو چڑیا گھر اچھا نہیں لگتا. ہم چڑیا گھر دیکھنے کے لیے اتنا شوق لے کر آئے، ہم نے کتابوں میں دیکھا کہ ہم نے چڑیا گھر دیکھا، وہ نظمیں ہوتی تھی اس وقت، تو ہم نے کتابوں میں پڑھا بھی چڑیا گھر بڑی اچھی شہر، اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو گندگی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے. ہم نے کہا دیکھ پتہ نہیں ان کے دلوں میں یہ محبت کیوں ختم ہو گئی. تو ایک دو مرتبہ دیکھنے کے بعد آدمی کا دل اکتا جاتا ہے اور اس جگہ میں خامیاں نظر آتی ہیں. دوسروں کو بھی آدمی روکتا ہے، لیکن یہ وہ مقامات ہیں جو ایک مرتبہ جائے تو وہی غلاف کعبہ پکڑ کے کہتا ہے پروردگار مجھے دوبارہ آنے کی توفیق دے. جو دوبارہ آئے تو تیسری مرتبہ،
ایسے لوگ جو چار مرتبہ گئے، پانچ مرتبہ گئے، چھ مرتبہ گئے، چاہیے تو یہ تھا فطرت کے تقاضوں کے مطابق، انسان کی طبیعت اور عادت کے مطابق چاہیے تو یہ کہ تین چار مرتبہ جا کر اس کا دل بھر جائے، تین مرتبہ جا کر پھر اسے خامیاں نظر آئے، تین مرتبہ جا کر طبیعت اچاٹ ہو جائے، تین مرتبہ چار مرتبہ دیکھنے کے بعد اس کا جی بھر جائے، لیکن دیکھا یہی گیا ہے جو چار مرتبہ پانچ مرتبہ جاتا ہے پھر اس کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ یہی کا ہو کر رہ جاؤں، ہمیشہ یہی بسنے لگ جاؤں، ہمیشہ زندگی یہی گزرے، اور جو زیادہ مرتبہ گئے پھر وہ اتنے رب کو منظور ہوئے اور ان کے چاہت میں اور ان کے مانگنے میں اتنا اخلاص تھا، پھر رب نے بھی وہیں کے ٹھہرا لیے، اور پھر جو وہاں رہتا ہے وہ کون ہے؟ جو تیرے پاس آئے وہ تیرا مہمان ہے، جو میرے پاس آئے وہ میرا مہمان ہے، جو وہاں جائے وہ رحمان کا مہمان ہے۔ وہاں ہر کسی کو مہمانی نہیں ملتی، یہ بھی ذہن میں رکھیے، تیرے دسترخوان پر وہی آئے جسے تو بلائے گا، تیرے گھر میں وہی داخل ہو جسے تو پسند کرے، اس کے دسترخوان پہ وہی جائے گا، اس کے گھر میں وہی آئے گا جسے وہ بلائے گا، اور اس نے اپنے گھر میں آنے سے اب کافروں کا راستہ بند کر دیا ہے۔ انما المشرکون نجس فلا اقرب المسجد الحرام، مشرک ناپاک ہے، یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ میں اپنے گھر میں اپنا پاک لوگوں کا وجود برداشت نہیں کرتا ہوں، اور یہ اس دن کے بعد سے اصول آج تک قائم ہے، جدہ میں کافر مل جائے گا اور طائف میں، ریاض میں، مسقط میں، دیگر شہروں میں آپ کو کفار مل جائیں گے، بیت اللہ میں کافر کا داخلہ بند نظر آئے گا، بیت اللہ میں کافر داخل، حرمین شریفین میں کافروں کا داخلہ بند ہو چکا ہے۔ ہمیں رواداری کا سبق دیتے ہیں، وہ جی کوئی نہیں، مل جو بیٹھے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، باپ دادے کٹھے رہے ہیں، کوئی تھوڑی جی نرمی کرو سائیں، تھوڑا جا ہتھوڑا رکھو، یہ وہ اصول ہے جس پر نرمی رب نے بھی نہیں کی، کافر و مسلم کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کافر و مسلمان کے درمیان میں امتیاز اور فرق کا مسئلہ یہ کسی انسان کا مسئلہ نہیں ہے، کافر و مسلم کے درمیان میں نفرت، کافر و مسلمان کے درمیان میں جدائی، اور کہنا چاہتا ہوں کفار اور مسلم کے درمیان میں عداوت، غیرت کا مسئلہ حق نواز کی کوئی ذہنی تخلیق نہیں ہے، بلکہ حکم خدا ہندی ہے، جو کافر ہے میرے گھر میں مت داخل ہو۔ کوئی ضرورت نہیں کافر کی، اور الحمدللہ ہم نے اپنا پیغام بھی وہاں پہنچایا، اور آج ہمیں اس بات پہ ناز ہے کہ جو بات اسی محراب و منبر اور اسی مسجد اور چار دیواری اور محلے سے اٹھی تھی، کوئی دیکھنے والا دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حرمین شریفین میں جا کر نظارے دیکھے، کہ حرمین شریفین میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی لوگ، ایسے لوگ تو بڑی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک میرے ساتھی نے مجھے آ کر بتلایا، اس نے کہا جناب میں مسجد نبوی میں قالین بچھوتے ہیں، درمیان میں وہ فرش کی جگہ خالی ہوتی ہے کئی جگہ پر، تو کہنے لگا میں فرش پر سجدہ کر رہا تھا، چھوٹے سے بچے نے آ کر وہاں پانی ڈال دیا، فرش پر کیا کیا؟ میں نے اس کو جب نماز پڑھنے کے بعد ڈانٹا، اس نے کہا انت سنی یا انت شیعہ، تو سنی ہے یا شیعہ؟ اس نے کہا لا مولانا مسلم سنی، اس نے کہا پھر مجھے معاف کر دے، میں نے سمجھا تو شیعہ اس لیے میں نے پانی پھینکا ہے، اور اس نے بچے نے کہا اگر تو شیعہ نہیں ہے، تو مسلمان ہے، تو نے پتھر پر سجدہ کیوں کیا، تو نے قارین پر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے اس کے بعد جب میں نے اس بات کی ازمائش کی اور دیکھا تو یہ وہاں تو یہ پتھریاں لے کر نہیں جاتے نا، یہاں تو ان کا سجدہ پتھریوں پر ہوتا ہے، وہاں یہ کافر قوم مسجد نبوی میں جا کر بھی، حرمین میں جا کر بھی اپنا کفریہ انداز باقی رکھتی ہے، یا سجدہ اپنے خاص جا نماز پر کرتے ہیں، یا سجدہ قارینوں کی بجائے پتھر پہ کرتے ہیں تاکہ یہ بات ثابت ہو سکے کہ ہمارا دھرم الگ ہے تمہارا دین الگ ہے. اسی لیے ان بچوں نے کہا کہ شیعہ پتھر پہ سجدہ کرتا ہے, ہم نے سمجھا تم شیعہ, ہم نے پانی ڈال دیا. یہ مسجد نبوی کی بات ہے, یہ وہاں کی بات ہے. اور یہ لوگ, میں نے حرمین شریف میں ان کے شیوخ سے ملاقاتیں کی, ذمہ دار لوگ جو وہاں کے, انہوں نے کہا بس کچھ سیاسی صورتحال تھوڑی سی ایسی ہے لیکن یہ بات طے شدہ ہے, حرمین کا ایک ایک ذمہ دار اس بات سے آگاہ ہے کہ شیعت کا تقدس حرمین شریفین کو ملحوظ رکھنے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ آتے ہیں, یہاں تک کہ ایک ذمہ دار شخص, بہت ہی ذمہ دار شیخ, انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسے خبیث لوگ ہیں, جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو طواف کرتے کرتے پیشاب کر دیتے ہیں جان بوجھ کر پیشاب, اور یہاں تک کہ پاؤں کے اوپر کوئی بلیڈ مار لیا, پاؤں کے اوپر کسی قسم کا پہاڑ کے اوپر, پھر چلتے رہے اور لہو کے ساتھ خون کے ساتھ بیت اللہ کو نپاک کرتے رہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا, طواف کر رہے تھے بیت اللہ کے ساتھ ساتھ تو اچانک انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جا پیچھے ہٹ جا, تو میں نے کہا کیا بات ہے, تو دیکھا کہ دور تک جناب ایک آدمی کے پاؤں کے نشان خون 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 نظر آ رہا. میں نے کہا یہ کون بے غیرت آدمی ہے کہ جسے نظر بھی آ گیا کہ میرے پاؤں سے خون نکل رہا, پھر وہ چلتا رہا باہر نکلنے کی بجائے, اپنے پاؤں پر ہاتھ رکھنے کی بجائے, زخم کے ہاتھ رکھ کے بیت اللہ متحف اقدس سے باہر نکلنے کی بجائے, جس متحف میں آدمی بغیر وضو نہیں جا سکتا, وہ پھر مسلسل خون کے ساتھ چلتا رہا. تو میں نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کون ہے, اس نے کہا حاضر راسی, یہ لازمان کسی شیعہ کی حرکت ہے کہ جو متاف میں خانہ کعبہ میں عبادت نہیں آتے اور وہاں جا کر بھی یہ انداز اختیار کرتے ہیں کہ یا پیشاب کر دیں یا خون کے ذریعے سے بیت اللہ کا تقدس پامال کریں, اور مسجد نبوی میں جا کر یہ لوگ اس سے بھی زیادہ اچھی حرکت, ایک بہت بڑے پاکستان کے عالم دین جو 16 سال سے مسجد نبوی کے پڑوس میں قیام پذیر ہیں, ہر نماز پیغمبر کے پہلو میں آ کر ادا کرتے ہیں, ہر نماز کے بعد اصحاب صفہ کے چپوترے پر بیٹھ کر پیغمبر اسلام کے سامنے حاضری دیتے ہیں, انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ ہم نے بار ایسا دیکھا ہے, یہ وہ خناس لوگ ہیں جو تھیلیوں میں غلاظت بھر لاتے ہیں, پیشاب پخانہ بھر لاتے ہیں, جب پیغمبر اقدس کے روضے کی جالی کے سامنے سے گزرتے ہیں تو جو دو جالیوں کے جو دو سوراخ صدیق و فاروق کے ہیں جب وہاں پہنچ تو گندگی کی تھیلی اندر پھینک دیتے ہیں.
سیوں کو اٹھا لے
میرے بھائی,
بہرحال
انشاءاللہ اللہ شاید تمہارے ذریعے سے اٹھوا لے گا, اٹھ رہے ہیں اب انشاءاللہ, اب ان کو انڈیا والوں نے اٹھا لینا ہے, یہ ان کو بہت پیارے لگتے ہیں, لیکن بات تو ہمارے اوپر ہی آنی ہے. کوئی بھی لے جائے, بس کسی شیعہ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے کہتے 25 پیسے سبب پہ کاٹ دو کہ اسے ڈر کر ہوا ہے, کوئی شیعہ اچھی ہیل میں مارا جائے کہتے جی لازمن مخالف گاڑی سپاہی صحابہ کی ہوگی, چولہے سام سے آئے ہوئے راہ کے ایجنٹ تقریب کاری کر جائیں, پرچہ مولانا عبداللہ پہ کٹے گا. ہزاروں انسان بہاول پور کے کہتے ہیں بھی مولانا عبداللہ اس وقت ہمیں عید پڑھا رہے تھے, وہ عید کی امامت کر رہے تھے جب ادھر یہ ہنگامہ ہوا اور ادھر یہ بم چلا, وہ عید کی امامت کر رہے تھے. کہنے لگے نہیں جی, یہ بیٹھے بیٹھے بھی حاضر ناظر ہے, یہ عید بھی پڑھا لیتے اور بیٹھ وقت بم بھی چھوڑ دیتے. چلو اتنا تو ہوا, ایک وقت تھا کہ کسی کو کہتے کہ یہ شیعہ تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہوتے, ہو شیعہ انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے, یہ بڑے منظم ہیں, یہ بڑے بدماش ہیں, یہ بڑے تخریب کار ہیں, بدماشوں کی بدماشی تو نکل گئی نا, اب بھول کر بھی نام نہیں لیتے بدماشی کا. تو میں عرض کر رہا تھا وہاں چلتے ہیں حرمین شریفین میں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر
وہ مقناطیسی کشش رکھی ہے
کہ آدمی کا دل اس انداز میں اس کی طرف بڑھتا ہے.
پھر آپ طواف کریں, طواف کرنے سے جی نہیں بھرے گا,
طواف کرتے کرتے تھک جائے. الحمدللہ بڑی خوشی اس بات پر نوجوان ساتھی ساتھ تھے, دس دس طواف, بارہ بارہ طواف, نو نو طواف,
حالانکہ ایک طواف کے ساتھ چکر ہیں,
دس طواف کریں گے تو 70 چکر بن جائیں گے. یہاں کوئی آدمی کسی گھر کا ایک مرتبہ چکر لگا کر دوسری مرتبہ چکر لگانے کو تیار, اور وہاں دیوانہ وار. پھر انداز بھی کیا ہوتا ہے, خاص طور پر جو بھی جاتا ہے پاکستان اس نے پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے, عمرہ کرنے کے بعد آخر میں قصر یا حلق سر مڑوایا جاتا ہے, اور پھر دوبارہ اگر وہ احرام باندھے تو عجیب منظر ہوتا ہے, دو چادریں, سر کے اوپر کوئی چیز نہیں, مست ملنگ اللہ کے, یہ اللہ کے ملنگ ہے, یہ اللہ کے ملنگ ہے, اللہ کے گھروں کا چکر لگا رہے ہیں. ثابت یہ ہوا کہ جو جس کا ملنگ ہوتا ہے وہ اس کے گھر کا چکر لگاتا ہے. یہاں دھوئے پہ چکر لگائیں گے کہیں گے ہے علی کے ملنگ. بھائی دھوئے پہ چکر لگانے والا علی کا ملنگ؟ علی کا ملنگ ہوگا تو مکہ مدینہ کا چکر لگائے گا, علی کا ملنگ ہوگا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے کار پر چلتا ہوا, ان کی سنتوں کو اپناتا ہوا, کبھی کبھی ان کے خود جہاں روضہ اقدس ہے, یہ الگ بات ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم تھا کہ بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کریں گے. اس لیے تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ مسجد جہاں آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کے نام سے عمارت موجود ہے, یہاں حضرت علی موجود نہیں ہے. یہ تو چیلنج ہے دنیا شیعت کو. دنیا کی کئی کونوں پر آج ایسی عمارتیں ہیں جن کو منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت علی یہاں دفن ہے. اللہ چاہتے تھے کہ اتنے عظیم شخصیت کو, اتنے مقدس انسان کو لوگ اس طرح پوچھ کر, اس طرح اس کے گھر پر آ کر بدماشی کر کے اس کی روح کو اذیت نہ پہنچائیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو مخفی رکھا, اور جہاں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا, اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ پیغمبر کا روضہ باقی رہنا چاہیے, پیغمبر کی قبر اقدس کا علم سب کو ہونا چاہیے کہ یہ آخری رسول اور آخری نبی ہیں, کہیں کوئی تانا نہ دے کہ تمہارے رسول کہاں دفن ہے. یہ مرکز اور میور ہے امت کا, امت کو یہاں آ کر پیغمبر کے واسطے سے اپنی مغفرت کی دعا کرنا ہے, یہاں آ کر پیغمبر کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کا ہاتھ کرنا ہے, یہاں آ کر اپنے ایمان کو تازہ کر کے واپس لوٹنے ہیں. تو خلاق عالم نے پیغمبر اسلام کا روضہ, پیغمبر کی قبر کو بھی ایک جگہ پر متعین کر دیا, لیکن وہاں ایسے لوگ مقرر کر دیے کہ کوئی سجدہ کرنے کی کوشش کرے تو مارو, سجدہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ فوراً پکڑتے ہیں, حاجی قبلہ ادھر ہے, حاجی قبلہ, پھر بھی کوئی نہ مانے, پھر کہتے ہیں حاجی قبلہ, تیسری مرتبہ بھی کوئی نہ مانے, پھر اور سمجھاتے ہیں حاجی تیرے پیغمبر نے بھی ادھر منہ کیا تھا, صاحب قبر روزے والے نے بھی ادھر منہ کیا تھا, سجدہ ادھر کیا تھا, تو بھی سجدہ ادھر, کوئی پھر بھی نہ مانے تو پھر کہتے ہیں اب ہم تمہیں بتاتے ہیں, تو پیغمبر کا قبلہ نہیں مانتا, پیغمبر کا انداز نہیں مانتا, دیکھ پیغمبر کا محراب موجود ہے, محراب کا رخ موجود ہے, پیغمبر کا منبر موجود ہے, منبر کا رخ موجود ہے, پیغمبر کی مسجد موجود ہے, مسجد کا رخ متعین ہے, حاجی سجدہ ادھر کر جدھر رسول نے کیا ہے, اور دعا ادھر کر جدھر رسول نے کی ہے. اگر پیغمبر کا طریقہ نہیں مانتے تو پھر ہمارے پاس کوڑا موجود ہے, کوڑا موجود ہے. اس لیے کہ جو پیغمبر کی بات نہ مانے, جو رب کی بات نہ مانے, اللہ پانچ نمازاں اتاریاں تے نال پھر سوٹا چھواں اتاریا, سمجھاؤ انہوں سختی کے ساتھ. وانزل الحدید فیہ باس شدید, ہم نے لوہا اتارا جو زبردست پکڑ رکھتا ہے, الٹے لوگوں کو سیدھا کرنا جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کی جگہ کو متعین فرمایا, لیکن اس کی حفاظت بھی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں چڑھا کر یہ لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور مساجدا، رب یہودیوں اور نصاریوں پر لعنت کرے جنہوں نے رسولوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. میرے اللہ میرے قبر کی جا کر وہاں جا کر ان جیسی زندگی گزارنے کا عہد کرنے کی بجائے وہاں جا کر بے حیائی فحاشی اور ریانی کو ختم کرنے کا عہد کرنے کی بجائے وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی بجائے وہاں جا کر نصیحت حاصل کرنے کی بجائے ہم نے ان کو شرک اور کفر اور اسی طرح بلت کی آمادگاہ بنا دیا ہے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں روز قیامت ان اولیاء کرام کا ہاتھ ان سب مشرکوں کے گریبانوں میں ہوگا. ظالموں اگر تم پتھر کو سجدہ کرتے تو پتھر تو بول کے نہیں بتاتا، درخت کو سجدہ کرتے وہ تو بول کے نہیں ہٹا سکتا، کسی بے جان چیز کو سجدہ کرتے وہ تو بول کے نہیں ہٹاتا. اور ہم تو ساری زندگی تمہیں رب کی طرف بلاتے رہے، ہم ساری زندگی تمہارا رخ اللہ کی طرف موڑتے رہے، ہم ساری زندگی دنیا سے توڑ کر تمہیں رب کی طرف جوڑتے رہے، ہم ساری زندگی توحید کی طرف بلاتے رہے اور توحید کی دعوت کے لیے مارے کھاتے رہے، توحید کی دعوت کے لیے وطن چھوڑے، توحید کی دعوت کے لیے کوئی آرے کے نیچے چر گئے، توحید کی دعوت کے لیے کسی کو پوری قوم کی بستی والوں نے مل کر پتھروں میں دبا دیے، توحید کے دعوت کی وجہ سے کتنے اللہ کے نبی ہیں جو ذبح کر دیے گئے ہیں اور ہم توحید کے لیے ذبح ہو گئے، ہمارے چلے آنے کے بعد تمہیں ہماری قبروں پر شیخ شروع کر دیے. جس کی طرف ہم دعوت دیتے رہے وہ دعوت چھوڑ دی، شیطان کا اثر اتنا قبول کیا کہ الٹا نبیوں کی قبروں پر شرک، ولیوں کی قبروں پر شرک. تم تو اس زوم میں اس شوق میں جاؤ گے، ہم نے ساری زندگی ان کی قبروں پر پھول چڑھائے، ہم نے ساری زندگی نوٹوں کی بارش کی، ہم نے ساری زندگی ماتھے ٹیک کر کہا لے ککر تو دے پتر، ہم نے ساری زندگی کہا بھاؤ لاکھ بیڑا ساتھ، ہم نے ساری زندگی کا ہماری طرف پیار رکھنا. تم اس زوم میں ہوگے کہ شاید بڑے حساس بساس تمہیں گلے میں ملائیں گے، لیکن یاد رکھو تمام اللہ کے نبیوں اور ولیوں کا ہاتھ مشرکوں کے کروڑانوں میں ہوگا. ہم تمہیں بول بول کر بتاتے آئے، ہم تمہیں ساری زندگی مارے کھا کر سمجھاتے آئے، تمہیں پھر بھی سمجھ نہ آئی. تو میرے بھائی دعا کیجئے پروردگار عالم اپنے پیغمبر کا دربار اور اپنے گھر کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی اس کو کیا بیان کر سکتا ہے، آج بھی جب اس تصور کے ساتھ آپ صفا مروہ پر جائیں وہی کالے کالے پہاڑ ہیں، وہی پتھر ہیں. آج جائیے وہاں، جب آپ ان پتھروں پر جا کر کھڑے ہوں اور انہیں دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ یہ وہ پتھر ہیں کہ جہاں کبھی حاضرہ کھڑی ہوئی تھی. کون حاضرہ جو ایک عورت کا نام ہے، ایک اپنے بیٹے کے ساتھ جو دودھ پیتا ہوا بچہ ہے یہاں سنگلاکھ وادیوں میں کیسی چلی آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی کو اونٹنی پر سوار کر کے شام سے لے کر آئے ہیں، اور مکہ کی وادی کو آپ دیکھیں تو ہر طرف سے پہاڑ، پہاڑ در پہاڑ، پہاڑ در پہاڑ، پہاڑوں میں گھری ہوئی اس وادی کے دامن میں لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتارا، تھوڑی سی کھجوریں دے دیں، پانی کا مشکیزہ دے دیا، کہا جب بھوک لگے تو یہ کھجورے کھا لینا، جب پیاس لگے تو پانی پی لینا. کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد اللہ کے رسول جب اپنے اس سواری کے اوپر سوار ہو کر خاموشی کے ساتھ چل پڑے تو بی بی حاجرہ پیچھے دوڑ پڑی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیچھے سے دامن پکڑ کے کہتی ہے یا نبی اللہ یہ تو بتلاؤ کہ ہمارا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ بے آب ہو گیا بیابان میں، ہمیں چھوڑ کر چلے جا رہے ہو. لیکن اللہ کے نبی کے لبوں پہ مہر سکوت ہے، کچھ نہیں بولتے، جواب نہیں دیتے. آپ چلتے جا رہے ہیں، وہ پیچھے بار بار یہ پوچھتی چلی جا رہی ہے، آخر بتلایا تو جائے کہ ہم نے قصور کیا کیا ہے، جرم کیا ہوا ہے. اس کی معافی بھی ہو سکتی ہے، اس کی معذرت بھی کی جا سکتی ہے. تو یہاں تک کہ حضرت حاجرہ کے ذہن میں خود سوال آتے، فرمایا ابراہیم یہ بتلاؤ کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب میرے رب کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. تو جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، او بی بی حاجرہ، میں ایک پاک دامن عورت، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، 80 سال کے بعد ملنے والی اولاد، میں اسماعیل کو کبھی اپنے سے جدا نہ کرتا، میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، رب کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب اللہ کی طرف اشارہ کیے تو حاجرہ کہتی ہے، ابراہیم چاہ جاؤ، کبھی غم نہ کرنا، ہمارے بارے میں سوچ میں نہ پڑنا، کبھی یہ خیال نہ کرنا ہمارا کیا بنا ہے، ابراہیم ہمارے لیے رب کافی ہے۔ ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے، ہمارے لیے ہمارا رب، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ لگایا منگل جنگل میں، منگل ایک بی بی نے ایک بچے کو لے کر، جاؤ آج نظارے دیکھو، جاؤ آج دنیا کی ساری نعمتوں کا مرکز دیکھو۔ ایک بی بی تھی جو پہاڑوں میں تنے تنہا رب پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئی۔ جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوئی، پیغمبر کا بیٹا رونے لگا، جو کہ مستقبل کا پیغمبر ہی نہیں بلکہ آمنہ کے لال سردار انبیاء کا جد امجد ہے۔ جب وہ تڑپنے لگے تو صفا کی پہاڑی سے دیکھ رہی ہے، کوئی دور سے آنے والا ہو، میں کسی سے مطالبہ کروں کوئی پانی دے جائے، میں کسی سے مانگوں کوئی کھانے کی چیز دے دے، تاکہ میرے بچے کی جان بچ جائے۔ بے دیکھتی رہی، لیکن جب مایوسی ہوئی تو دوڑ کر آتی ہے کہ بچے کا کیا حال ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، دیکھا نہیں جاتا، توڑ کر مروا پہ چلی جاتی ہے، 7 چکر ایسے لگائے کہ خداوندی بارگاہ میں وہ مقبول ہوئے۔ حاجی حج کرنے جاتے، لاکھ طواف کر، حج کرنے جاتے، لاکھ قربانی دے، جانوروں پہ جانور ذبح کر، تیری مرضی ہے، جو مرضی کرتا چلا جا۔ اور جب تک حاجرہ کی سنت ادا نہیں کرتے، نہ حج ہوتے نہ عمرہ ہوتا ہے۔ سنت حاجرہ پوری کر، کہ جس نے رب پہ توکل کر کے جنگل بیابانوں میں ڈیرا جمایا تھا، اور جو رب پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئی تھی، اور پھر جب 7ویں چکر پر دیکھا تو پیغمبر کے قدموں سے پانی کے چشمے ابھر رہے تھے۔ یہ پانی کے چشمے کس ملک میں، کس سرزمین پر؟ جس سرزمین کا عالم یہ ہے کہ آج بھی 1 ریال میں 3 لیٹر پٹرول ملتا ہے۔ پٹرول کتنا؟ 3 لیٹر۔ 1 ریال وہاں کا روپیہ ہے، یعنی 5 آنے کا لیٹر پٹرول، اور ڈیزل 1 آنے لیٹر، 1 آنے کا 1 لیٹر، وہ ریال ہمارے 7 روپے کے برابر ہے۔ ہمارے حساب سے بھی وہاں 2 روپے لیٹر پٹرول اور ڈیزل 8 آنے لیٹر ہمارے حساب سے، اور ہمیں 12 روپے لیٹر، 2 روپے کا خرید کر 12 روپے دیتے ہیں، اب بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا۔ 8 آنے لیٹر خرید کر ڈیزل 6 روپے لیٹر قوم کو دے رہے ہیں، ان لٹیروں ڈاکوؤں کا پیٹ اب بھی نہیں بھرا۔ یہ وہ لوگ ہیں، سوال یہ کہ 1 لیٹر پر تم 10 روپے کماتے ہو، خزانہ پھر بھی خالی ہے، خزانہ پھر بھی خالی ہے۔ لیکن کیا کریں جب دودھ کی رکھوالی بلی کے حوالے کر دیں، جب دودھ کی رکھوالی بلی کے حوالے کر دیں، ملک کا خزانہ تاجروں کے حوالے کر دیں، تو پھر پیٹ تاجر کا تو نہیں بھر سکتا، خاص طور پر مل والے۔ پوری قوم کی سڑکیں پرائیویٹائزیشن کے نام سے چند خاندانوں میں بانٹی گئی ہیں۔ اگر یہ تسلسل 2 سال تک جاری رہا، پاکستان کا بچہ نواز شریف فیملی کا غلام بن کے رہ جائے گا۔ کہ ساری صنعتیں ان کی، سارے کارخانے ان کے، جتنے کارخانے آج تک لگے، بینک مسلم کمرشل بینک جیسے کروڑیوں کے عوض خاندانوں میں تقسیم کر لیے۔ پھر کہتے ہیں ہم نے ملک کو بہت دیا ہے، تمہارے بابا کے پاس کوئی خزانہ تھا جو دیا تھا؟ تم آئے تھے، تمہارے پاس چند صنعتیں تھیں، چند کارخانے تھے، 1-2 فاؤنڈریاں تھیں۔ سوال یہ ہے، آج تم درجنوں کارخانوں کے مالک بن گئے ہو، تم نے ملک کو دیا نہیں ہے، تم نے ملک کو لوٹا ہے، تم نے ملک کو لوٹا ہے، اسلام سے فرار کیا، دھوکہ کیا ہے۔ آج ہمارے محترم وزیر اعظم کا بیان چھپا ہے، کہتے ہیں اسلامی بنیاد پرستی سے ہمیں شدید خطرات لاحق ہیں، اسلامی بنیاد پرستی سے، بنیاد پرست اور وہ بھی اسلام والے۔
بنیاد پرست اس کو کہا جائے گا جو سخت اسلام کے حکام پر عمل پیرا ہو. تو ہمارے گورنمنٹ کو اب اسلام پر عمل پیرا ہونے والوں سے خطرہ ہے. یہ بدھو کے بدھو جو کل اسلام کا نام لے رہے تھے آج ان کو اسلام سے خطرہ ہو گیا. اور مجھے پتا ہے کہ تم کس سے خطرہ کھاتے ہو. یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں خطرہ کن سے. تم صاحب کہہ دو ہمیں سپاہ صحابہ سے خطرہ ہے. تم کہہ رہے سپاہ صحابہ سے خطرہ ہے. بنیاد پرستوں سے خطرہ ہے. صفایا کر کے دم لیں گے. صفایا تمہارا ہونے والا ہے. صفایا ان کا میں غیب تو نہیں جانتا لیکن انشاءاللہ زیادہ دیر اب نہیں. اب زیادہ دیر بابا کلا مروڑے مروڑے انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز ہم بابے کے ساتھ ہم شاہ خان کے بالکل ساتھ. کہتے ڈی او بنانے کے لیے ایم پی اے ایم این اے اپنی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھی کچھ کوشش کریں. جس نے ڈی او بنانا ہے, جس نے زکات کا چیئرمین کسی شکست خوردہ کونسلر کو بنانا ہے, جو بنانا ہے بنا لو. وقت ہمارا آئے گا سب واپس لے لیں گے. جو لوٹ رہے ہیں, جو ظلم ڈھا رہے ہیں, ایک ایک کوڑی کا حساب لیا جائے گا. ابھی تو آپ مجھے ایسے ہی سمجھے جیسے میں ایم این اے نہیں ہوں, بلکہ ایم این اے بننے کے بعد مصائب بہت بڑھ گئے, بہت پریشانیاں بڑھ گئیں, لیکن الحمدللہ صبر و استقامت کے ساتھ آپ حضرات نے جس طرح جو ہے وہ یہ دن گزارے ہیں. انشاءاللہ العزیز بینک کا قرضہ برائے روزگار, یہ روزگار کا جو قرضہ دے رہے ہیں اس پر سود بھی لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ نہیں, جس کو پتا ہے وہ بتائیں. لیتے ہیں؟ پھر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جیسا جائز ہے. 8 اپریل کو بعد نماز عشاء بستی ہرمن پور میں مولانا جارمان فاروقی صاحب کا خطاب ہوگا. میں نے آپ سے مچھروں کے لیے سپرے کے لیے کہا تھا. مجھے پتا ہے آپ حضرات کے کافی مسائل ہیں, بے شک یہ سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں اور وسائل بھی ہمارے سامنے ہیں اور ذمہ دار افسروں کی رکاوٹیں بھی ہمارے سامنے ہیں. تو میں بات اپنی پوری کرنے اب اگلے جمعے پر چھوڑتا ہوں. ایک بات کہتا ہوں, مجھے بیت اللہ کے ایک بہت بڑے بزرگ نے ایک بات مجھے کہی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ جمعے میں کہہ دینا. میں نے کہا تھا چھوڑیں. انہوں نے کہا نہیں, میری طرف سے حکم ہے کہ آپ کہہ دینا. میں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ افسران کو متوجہ کر کے خطاب کرتے ہوئے ہمارا پیغام دے دینا. جنگ کے افسروں, فیصلہ آباد ڈویژن کے افسروں, صوبے کے افسروں, حکمرانوں, پاکستان کے حکمرانوں اور افسروں, سپاہ صحابہ پہ ظلم بند کر دو, سپاہ صحابہ پہ ظلم. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو دن میں مسلسل یہاں رہتے ہیں, کم از کم 5 مرتبہ ہرمین میں حاضری دیتے ہیں اور غلاف کعبہ پکڑ کر دعائیں کرتے ہیں, وہ آج تک یہ دعا کرتے رہے اللہ ظالموں کو ہدایت دے دے, اللہ ظالموں کو. انہوں نے کہا اب پیمانہ صبر ہمارا لبریز ہو رہا ہے, اب ہم یہ دعا کرنا شروع نہ کر دیں کہیں کہ اللہ ان سے انتقام لے لے. اللہ اپنا جبر کیا ان پر نازل فرما جو اصحاب رسول کی محبت کا دم بھرنے والوں کو کبھی جھوٹے مقدمات میں ملوث کرتے ہیں اور کبھی آئے دن ان پر ظلم و جبر کے قانون جاری کرتے ہیں. ہم نے اپنی دعا کا انداز بدل لیا تو بچ کر نہیں جاؤ گی. پھر بچ کر ہم وہاں اپیل کریں گے جہاں سے پھر تمہیں نجات. ٹھیک ہے یہاں کی اپیلیں شاید کوئی کارگر ثابت نہ ہو, لیکن رب کی بارگاہ میں جو بیت اللہ سے اپیل کی گئی غلاف کعبہ پکڑ کر وہ رد نہیں ہو سکتی. اس لیے میں آج انہی کے جذبات کو بڑے اچھے انداز میں, وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اپنا دینا, تو میں اپنے افسران سے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے, وزارت ہمارے پاس نہیں, حکومت ہمارے پاس نہیں, ہم چھوٹے سے لے کر بڑے تک ظالم حکمران کے مخالف ہیں, ہم جبر و شدت کے نظام کے مخالف ہیں, ہم تمہارے خلاف اسلام اور آج کے ان قانون کے باغی ہیں, ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے, لیکن ہم کہنا چاہتے ہیں ہمارے موقف پروگرام کو سمجھو. تم آئے روز جو ظلم کرتے ہو یہ بات سمجھو کہ غلاف کعبہ پکڑ کر اگر کسی اللہ والے کی آہ نکل گئی تو بچ نہیں پاؤ گے. اور عبرت پکڑو, اور عبرت میں اگر تفصیل بتاؤں گا تو شاید بات آگے نکل جائے گی. عبرت پکڑو جس نے جیسے ظلم کیا اس دنیا میں ان کو نتیجہ مل رہا ہے. اگر میں تفصیل بتاؤں آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کیا ہوا, کیسے اللہ نے انتقام لیا. اس لیے خدائی انتقام سے بچو. واخر دعوانا الحمد.